السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. 18 جز سورہ نور، آیت نمبر 15-16، اور ایک اور آگے آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہی علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ایک اور آیت ہے، سورہ نور کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 23. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ترجمہ ہے، ذرا غور کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. الحمدللہ، آج ہم جز 18 تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم یہ مکمل کر سکیں انشاءاللہ، اور قرآن حکیم کی وہ آیات کو ہم اپنے اندر جذب کر سکیں، اتار سکیں، جو ہمیں واقعی میں اپنی زندگی سنوارنے میں مدد دیتی ہیں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکے. یہ سورہ نور کی چند آیات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. جیسے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر سورت اپنے اندر ایک سمندر رکھتی ہے حکمت کا، لیکن ہمیں چونکہ چند آیات ہی چوز کرنا ہے، اس بنا پر ہم لوگ وہ اصول لے رہے ہیں قرآن کریم سے جو ہماری زندگی کو سنوار سکے، جو ہماری زندگیوں میں چینج لا سکے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو، نیکیوں میں ہمارے اضافہ ہو، اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. اسی لیے ہم خاص طور سے ان صورتوں سے اور قرآن حکیم کے ان پاروں سے چنندہ آیات لے رہے ہیں. سورہ نور میں تو ایسی بہت ساری آیات ہیں جو اس سے بہت زیادہ بہتر بھی تھیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نور السماوات والارض، وہ آیت بھی ہے اس میں، وہ بھی ہم لے سکتے تھے، لیکن چونکہ تھوڑا سا وہ متشابہات میں چلی جاتی ہے اور ہم کو متشابہات کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا ہے، ہم نے ان آیت کا انتخاب کیا تاکہ ایک صالح معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے، یا کسی سوسائٹی کو بہترین بنانے میں، سوسائٹی کو خوبصورت بنانے میں، سوسائٹی کے اندر ایک اچھے سنہری اصول نافذ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن اوصاف کی ضرورت ہے، یا اس معاشرے کے، اس سوسائٹی کے لوگوں کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی بنا پر ایک معاشرہ صحیح طریقے سے، پرامن طریقے سے زندگی گزار سکے، اور نیک کام میں ایک دوسرے کو مدد کر سکیں، اور گناہوں پر جہاں پر پردہ ڈالا جاتا ہو اور گناہوں کی بات پر ایک دوسرے کو آڑ دلائی جاتی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ خاندان ہی سے شروع ہوتی ہے. جیسے ہم نے پہلے سے ڈسکس کیا تھا, ایک خاندان اگر اچھا ہوگا تو وہ سوسائٹی اچھی ہوگی, اور خاندان سے ہی سوسائٹی بنتی ہے, پھر سوسائٹی ایک وجود میں آتی ہے, پھر ایک محلے اور ایک ملک اور ایک شہر آباد ہوتے ہیں, اور اس طرح سے زندگی کا نظام چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے, تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے, تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صالح معاشرے کو قائم کرنے کے لیے, ایک بہترین سوسائٹی کے قیام کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو تزکیہ کرنے والے ہوں, جو ایک دوسرے کو تعلیم دینے والے ہوں اچھائی کی, اور نیکیوں کی تعلیم کو عام کرنے والے ہوں. کیونکہ جب تک کہ تزکیہ نہیں ہوگا, تربیت نہیں ہوگی, نیکیوں کی ترویج نہیں ہوگی, معاشرہ بے راہ روی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. سورہ نور میں دراصل وہ اصول بتائے گئے ہیں, وہ آداب بتائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک گھر کے اندر کس طرح سے سکون سے رہا جا سکتا ہے اور گھر کے باہر بھی کس طرح سے سکون سے رہا جا سکتا ہے. اور ان ساری چیزوں کے لیے وہ سب روک تھام بتائی گئی ہیں, وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ کس بنا پر, یعنی تم کو کن چیزوں پر روک لگانی ہوگی جس کی وجہ سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. اپنے گھروں سے شروعات کرنی ہوگی, گھروں کے اندر کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور گھروں کے باہر کے آداب بھی بتائے گئے ہیں. گھروں کے اندر کیسے رہنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے, گھروں کے باہر کیسے رہنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. خواتین کس طرح سے جب باہر نکلیں گی تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے وہ بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں, اور گھروں کے اندر وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے جو رہے گی اسے کیسے رہنا ہے وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے. ایون بچوں کے تعلق سے تک ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تمہیں گھروں میں داخل ہونا ہو تو تین اوقات تمہارے ایسے ہیں جس میں تمہیں اجازت لے کر اپنے والدین کے کمروں میں داخل ہونا ہوگا, اور یہ سارے آداب ہمارے اوپر کبھی بھی بچپن سے بچوں کو نہیں بتائے جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک صحیح معاشرہ وجود میں آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام جو سورہ نور میں جو آداب بتائے گئے ہیں وہ ضرور ہم ڈسکس کریں. کیوں یہ صورتیں اتنی اہم ہیں؟ جیسے کہ سورہ نساء, سورہ احزاب, سورہ نور, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسپیشلی اپنے تمام گورنرز کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ جو بھی خواتین سے ریلیٹڈ صورتیں ہیں وہ ضرور گھروں میں پڑھائی جائیں, اور خواتین کو تو ضرور پڑھائی جائیں اور سمجھائی جائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی دراصل معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے اور ایک پاکیزہ معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے, یہ وجود میں آ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں, اور بیک گراؤنڈ دراصل یہ ہے کہ اس وقت مدینہ کا جو ماحول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے, تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا ہجرت کیے ہوئے, اور اس وقت جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر غزوے میں اپنی کسی نہ کسی بیوی کو لے جایا کرتے تھے ساتھ میں, اور اس کے لیے آپ قرآن ڈالا کرتے تھے. اس دفعہ قرآن میں جب آپ غزوے بنو مستلق کے لیے نکلنے لگے تو قرآن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا. عائشہ رضی اللہ عنہ اس غزوے میں آپ کے ساتھ تھیں. واپسی پر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ رفع حاجت کے لیے گئیں اور وہاں پر شاید آپ کا ہار گر گیا یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا, بہرحال آپ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی, اور چونکہ پانی نہیں تھا یا تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے یہاں سے پڑاؤ کا حکم جاری ہو گیا, کوچ کرنے کا حکم جاری ہوا کہ اب یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پانی اویلیبل نہیں ہے. اس بنا پر یہ قافلہ چل نکلا اور ان کو خبر نہیں ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے حودج میں نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے اور کم عمری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نازک سی تھیں, دبلی پتلی سی تھیں, تو ان کے وزن کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا جو ان کے اٹھانے والے تھے حودج, اور وہ سمجھے کہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں. یہ قافلہ وہاں سے نکل گیا. جب یہ واپس لوٹی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے, تو یہ وہیں پر پھر بیٹھ گئیں. انہوں نے یہ سوچا کہ جہاں سے یہ لوگ گئے ہیں میں وہیں بیٹھ جاتی ہوں تاکہ جب وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس آئے تو وہ مجھے یہیں پائیں. یہ وہاں بیٹھ گئیں اور پھر ان کو نیند لگ گئی, ان کی آنکھ لگ گئی, اور پھر صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ جو کہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے قافلے کے تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو وہ اٹھا لائیں, تو وہ پیچھے سے چلے تھے جہاں سے پہلے قافلہ رکا تھا. تو وہ جب وہاں پہنچے تو انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا, اور چونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے تو انہوں نے ان اللہ و ان الہ راجعون پڑھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے فوراً آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پردہ اپنا برابر کیا، اور پھر وہ صفوان بن معطل نے صرف اتنا کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ لا کر سامنے رکھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی، اور پھر یہ دونوں وہاں پر عین قافلے سے اس وقت جا کر ملے جب دوپہر کا وقت تھا، سخت دھوپ کا وقت تھا، اور دوپہر میں یہ لوگ قافلے سے جا کر ملے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جبکہ عبداللہ بن ابئی منافقین کا سردار تھا اور اب تک اس نے ہر ممکن طرح سے کوشش کر لی کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے جنگ میں یا اندرونی طور پر ڈیفیٹ کر سکے، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ تو اس نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے اس وقت، آپ دیکھیں جن لوگوں کی ذہنیت ہی گندی ہوتی ہے، جن لوگوں کی ذہنیت ہی خراب ہوتی ہے، ان کو ہر کسی میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے جو خود خراب ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جو خود ہمیشہ اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں خود، تو وہ دوسروں کے تعلق سے بھی ہمیشہ شک اور گمان میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ پاک نہیں رہی، اور اس طرح سے اس نے غلط الزام لگا دیا، بہت ہی جھوٹا الزام لگایا۔ اسی لیے اس کو واقع عفق کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عفقم مبین کہا ہے کہ بالکل واضح جھوٹ، بالکل کھلا جھوٹ۔ اور عفق کہتے ہیں آگے سے بالکل پیچھے پلٹا دینا، یعنی گردن کے حصے کو عفق کہا جاتا ہے، کہ صورتحال کو بالکل کچھ سے کچھ بنا کر پیش کر دینا، جو واقعہ جو صورتحال نہیں تھی اس کی بالکل الٹ پیش کر دینا، اس کو عفق کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو اسی لیے عفق کہا گیا، واقعہ عفق کہا گیا اس کو، کیونکہ اس میں بالکل جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ اب یہ لوگ وہاں سے، یعنی چونکہ مدینہ سے قریب ہی تھے، اب یہ قافلہ وہاں سے بھی نکل گیا، مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچ کر عبداللہ بن ابئی نے اس بات کو اور اس خبر کو خوب اس کی تشہیر کی، اور اس میں دو تین مسلمان، تین مسلمان اس میں شامل ہو گئے۔ باقی اس کے علاوہ مدینہ کے جتنے لوگ تھے وہ ماشاءاللہ بہت مضبوط کردار کے مالک تھے، ان کے اوپر اس واقعے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سنتے تھے لیکن خاموش ہو جاتے تھے، اس پر نہ ڈسکس کرتے تھے اور نہ ہی بدگمانی میں مبتلا ہوتے تھے۔ لیکن تین مسلمان اس میں شامل ہو گئے، اس میں ایک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مستح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش، جو کہ زینب بنت جہش کی بہن تھیں۔ یہ تین جو سچے مسلمان تھے وہ بھی اس الزام میں ایک اپنی سمجھے کہ لاپرواہی کی بنا پر یہ اس میں شامل ہو گئے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کا معاملہ کہ وہ چاہتا نہیں ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے اس طرح سے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تین لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور یہ تین لوگ بھی اس الزام کو آگے بڑھانے میں پیش پیش تھے۔ اسی بنا پر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کو حد قذف لگی تھی۔ حد قذف کہتے ہیں کہ جو کسی پر جھوٹا الزام لگائے اور وہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو صرف ان تین لوگوں کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی، حد قذف لگائی گئی، اور جو منافقین تھے ان کو کسی کو سزا نہیں دی گئی، کیونکہ ان کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ واقعہ عفق کے نام سے بہت مشہور واقعہ ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر ہو جس میں نہ کسی پر الزام لگایا جائے، نہ ہی بے حیائی کی باتیں عام ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے گروہ میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ جان لیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اسی سورت کی آیت نمبر 19 میں ان لوگوں کے لیے عذاب علیم کی خوشخبری دی گئی ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایکچولی یہ سارے جو اسکینڈلز عام ہوتے ہیں یا معاشرے میں اس طرح کی جب باتیں عام ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزنز ہے جس کی بنا پر یہ اسکینڈلز عام ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارا معاشرہ اس بری طرح سے اس میں انوالو ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ پہلے تو گھروں کی باتیں ہوتی تھیں، ہر گھر ایک گھر سے دوسرے گھر کی باتیں، اپنے پہچان والے، اپنے پڑوسی ہیں، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے رشتے دار ہیں، ان کی بیٹی کے تعلق سے کہ ذرا سا کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا، ذرا سا کسی کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھ لیا، یا کچھ اس طرح سے کسی کے ساتھ آتے دیکھ لیا، سب سے پہلے الزام لگا، سب سے پہلے جو ہم کیا کرتے ہیں، غلط سوچ ہماری ذہن میں آتی ہے کہ اچھا ضرور اس کے ساتھ تعلق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جملہ کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن یہ بات ہمارے یہاں پر اتنی عام ہے کہ اتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا تم نے سنا فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ سنی ہوگی نا آپ نے بھی ایسی بات، یا آپ نے بھی کبھی ایسا جملہ سنا ہوگا اپنے آس پاس میں۔ یہ ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی عام بات ہے، فوراً کسی پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، فوراً بدگمانی کی جاتی ہے، حسن ظن سے اور اچھے گمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اور، یعنی کسی ضرورت کی بنا پر کوئی بات کر رہا ہو کسی سے، یا کسی اور وجہ سے وہ ان سے بات کر رہے ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اس کا بھائی ہی ہو۔ ہمارے یہاں پر اس قدر، یعنی یہ اتنی عام بات ہے، یہ غیر مسلم معاشرے کا تو آپ چھوڑیں، ہم صرف میں مسلمان معاشرے کی بات کر رہی ہوں۔ اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر اس قدر، یعنی ہوتا جاتا کچھ نہیں، اور اگر چھوٹی موٹی بات ہو تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے حد سے زیادہ۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری گوسپنگ، یہ الزامات، یہ اسکینڈلز کو عام کرنا، بڑے بڑے جو شوبز والے ہیں ان کے اسکینڈلز کو تو عام کرنا ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز یا رہنما ہیں، یا جو لوگ پردے پر نظر آتے ہیں سمجھے، شوبز والے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو شہرت یافتہ ہیں، ان کی تو ان کی برائیوں کو عام کرنا یا ان کی برائیوں کو ڈسکس کرنا ہم کوئی گناہ کا کام ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اپنے ملنے جلنے والوں کی بیٹیوں کو، یا اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کو، یا کسی کے گھر میں کوئی خواتین ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملہ نظر آ گیا، تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کو 10 لوگوں سے یا 2 لوگوں سے ڈسکس نہ کر لیں، ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے یا نہیں، آپ بتائیے، کوئی اس میں غلط بیانے سے کام لیا جا رہا ہے؟ اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اچھے خاصے لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے اسکینڈلز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا تمہیں معلوم ہے فلاں کا فلاں کی بیٹی کا کس کے ساتھ افیئر ہے، یا فلاں کا فلاں کے ساتھ اسکینڈل چل رہا ہے، اچھا ہم نے تو فلاں کو فلاں کے ساتھ وہاں دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں کہ اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو سن رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے زیب دیتا ہے، تمہیں ایسی باتیں زبان سے نکالنا کہ بھلا زیب دیتا ہے، پھر تم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اور پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر اس طرح سے جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں مومن عورتوں پر، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت خاص طور سے غور کریں، 24 نمبر کی آیت ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائے جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈرا دیتی ہے یہ آیت۔ ہمیں کیا بھلا، ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کیسے ہم کسی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اسکینڈلز کو عام کر سکتے ہیں؟ اور اس کا ریزن مجھے بتائیے آپ لوگ، آپ ہی سے میں پوچھتی ہوں کہ کس بنا پر یہ باتیں عام ہوتی ہیں، یا کیا ریزن ہے اس کا، یا کیوں اس طرح سے لوگ یہ باتوں میں انوالو ہوتے ہیں، اور کب، کہاں اور کیسے معاشرے میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں؟ بدگمانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور بغض کی وجہ سے، ٹھیک ہے، حسد کی وجہ سے، ویری گڈ، صحیح ہے، مزہ لینے کے لیے، بالکل صحیح ہے، اور ایک چیز ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف جائے، لا علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایک حد تک بالکل بہت قریب آپ پہنچ گئے ہیں، گپ شپ، جی کچھ کام نہیں، جزاک اللہ خیرن۔ اب دیکھیں جب انسان کے پاس کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا ہے نا کرنے کے لیے، جب جی بہت زیادہ باتیں کرنے کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، اور باتیں کرنے کے عادی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس میں وہ اپنے آپ کو مصروف کر سکے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اتنا فری وقت ہے، اتنا فالتو وقت ان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کا پسندیدہ مشغلہ باتیں کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہوگا ہمارے پاس، تعمیری کام نہیں ہوگا، تو پھر ساری کیا باتیں ہوں گی؟ یہی تو ڈسکشنز ہوں گے اور یہی باتیں ہوں گی۔ جی اپنے آپ کو بہت اہم جتانے کے لیے، تجسس کے لیے، بالکل ساری باتیں صحیح ہیں، جی جن کے پاس ٹائم بہت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ایک مومن کے پاس ان فالتو باتوں کے لیے، یہ بیکار کے لغو باتوں کے لیے ٹائم ہو سکتا ہے؟ ایک مومن جس کو معلوم ہے کہ مجھے زندگی، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، کل یا جی کل کی بات ہے شاید نا، یہ پرسوں کی بات ہے، ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، سورہ توحہ کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اس وقت ایک اندازے لگانے والا اندازہ لگائے گا کہ ہم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، تو کسی نے کہا کہ 10 دن ٹھہرے، لیکن جو اس میں کا ذہین آدمی تھا وہ کہے گا کہ ہم تو صرف 1 دن ٹھہرے ہیں۔ تو جس کے پاس صرف 1 دن ہو اپنے آخرت کے لیے، جس کے پاس صرف 1 دن اس کو ملا ہو جس میں وہ نیکیاں کشید کر سکتا ہو تاکہ اس کی آخرت سنورے، وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکے، وہ جہنم کی سزا سے بچ سکے، آخرت کی سزا سے اور عذاب سے بچ سکے، اس 1 دن میں اس کے پاس کرنے کے لیے فالتو کام کے لیے وقت ہوگا بھلا؟ کہ اپنا وہ 1 دن، وہ اتنا قیمتی دن زندگی کا، وہ جو 1 دن اس کو ملا ہے، کیا اس میں وہ دوسروں کو ڈسکس کرتے ہوئے گزارے گا یا اپنی فکر کرے گا؟ دوسرے تو ٹھیک ہے جہنم میں جانے کے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ خود پھر ان کو جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کے ڈسکشنز کر کے اپنے آپ کو بھی کیا وہ جہنم کا حقدار نہیں بنا رہا ہے؟ کیا بھلا ہمارے پاس ایسے کام کے لیے وقت ہو سکتا ہے؟ ایک مومن اپنا وقت ان کاموں میں گزار سکتا ہے؟ اور سب سے اچھی بات اس واقعے کی مجھے ہمیشہ جو پسند آتی ہے، جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ کئی دفعہ سورہ نور کی تفسیر کروانے کا موقع ملا، اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ الگ چیز سیکھنے کو ملتی ہے الحمدللہ۔ یہی تو قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن ہر دفعہ ہمیں کوئی ایک نیا پہلو، کوئی ایک نیا اپنا جو اس کا اسرار ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ تو ہمیشہ اس کی جو اس میں کا جو سب سے بہترین واقعہ ہے جو مجھے لگتا ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ڈسکشنز ہو رہے تھے اور اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا جا رہا تھا اور منافقین اس میں پیش تھے اور چند مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ ان کا جملہ سنیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو ان کی بیوی نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا، یعنی ابو ایوب انصاری سے، کہ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، لوگ بکواس کرتے ہیں، تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، یعنی انہوں نے بہت پرزور انداز میں کہا کہ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کہا، کتنا بہترین انہوں نے جواب دیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، کہنے لگے کہ پھر تو وہ صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تم سے بہت زیادہ بڑھ کر پاک، صاف اور طاہر اور مطہر ہیں، ان کی نسبت، ان کے تعلق سے ایسا بے وجہ گمان کیوں کیا جائے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں خود ہوتا تو ایسا خیال تک نہ کر سکتا تھا، خیال تک نہ کر سکتا تھا، اور صفوان تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے۔ اور اکثر مسلمانوں کی سوچ کا یہی انداز تھا، سبحان اللہ، یعنی آپ سوچیں کہ دونوں میاں بیوی کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی بہترین تربیت ہوگی ان کی، کیسی بہترین انہوں نے اپنا خود کا تزکیہ کیا ہوگا، کتنا ان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا ماشاءاللہ۔ تو ایکچولی بس یہی سیکھنے کا ہمیں یہ ہے، جو یہ آج ہمیں جن آیت سے جو اصول، ان آیت سے جو اصول ہمیں اخذ کرنا ہے ایک اچھی سوسائٹی کے لیے، اچھے معاشرے کے لیے، خود اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ اصول ہیں جو ایک معاشرے کی تعمیر میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں معاشرے کی تعمیر میں۔ تو اب ہم سب کو ایک اچھا معاشرہ تعمیر کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں قرآن مرے ہوئے لوگوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے، اور اسی لیے قرآن کے تعلق سے کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جو بے سمجھے بوجھے ہم پڑھتے ہیں اور تلاوت کا کمپٹیشن کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم غیر عربوں کو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام جب تلاوت کی بات کرتے تھے تو، یا حفظ کی بات کرتے تھے تو، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا، ان آیات کے مطلب کو اور اس کے معنی کو اخذ کرنا کہ قرآن اصل میں چاہتا کیا ہے، ہم سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ سورہ نور کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کیا بھلا ہم پھر کبھی سکینڈلز کو عام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے، جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ایکچولی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے کیوں نہ اچھا گمان کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہم سنیں، جب بھی ہمارے کان ایسی کوئی خبر کو سنیں، ہم کہیں گے استغفر اللہ، ہم کو تو ایسی بات کرنا یا زبان سے نکالنا یا سننا زیب نہیں دیتی ہے۔ سختی سے ہم ایسی باتوں کو وہیں کٹ آف کر دیں، وہیں پر سامنے والا اگر کہہ رہا ہے ہم کہیں کہ بھئی ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم نے تو فلاں میں خیر ہی خیر دیکھی ہے، اور جب ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں گے تو خود بخود سامنے والا ہم کو بے گناہ نظر آئے گا، کیونکہ اگر چلیں ٹھیک ہے کسی میں سامنے والے میں کوئی برائی ہے بھی، اگر وہ کچھ اس طرح کا برا کام کر بھی رہا ہے تب بھی ہم کو اس کی پردہ پوشی کرنی ہے، تب بھی اس کے اندر جو برائی ہے یا اگر ہم نے کچھ دیکھ بھی لیا آنکھوں سے ہم کو اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے۔ صحیح حدیث سے کئی بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں، اور ان احادیث کا، ان تمام احادیث کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج دنیا میں کوئی کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ سوچیں کہ آپ اور میں، ہم نہیں چاہتے، ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، ہم خود اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے؟ اس وقت جبکہ اول سے لے کر آخر سارے لوگ ہوں گے، اس وقت کی رسوائی کس قدر تکلیف دہ رسوائی ہوگی، ساری دنیا کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر وقت تک جو قیامت تک لوگ تھے سب کے سامنے رسوائی سے بہتر یہ نہیں کہ آج ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیں۔ تھوڑا سا کیا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا نا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، جو دیکھا ہے آنکھیں بند کر لیں اور ایسا فیل کریں کہ اچھا دیکھا ہی نہیں ہے، جو سنا ہے کان بند کر لیں ایسا فیل کریں کہ اچھا سنا ہی نہیں ہے۔ ایکچولی یہی، ایسا ہی معاشرہ اسلام چاہتا ہے، جب ایسا معاشرہ ہوگا تبھی تو سوسائٹی میں نیکیاں عام ہوں گی، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اسکینڈلس کو ڈسکس کر کے کیا ہوتا ہے، فحاشی کی باتیں ہی تو ڈسکس ہوتی ہیں نا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہوں کہ مسلمانوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے تو ان کے لیے عذاب علیم کی خوشخبری ہے، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تشیع الفاحشہ ہی میں تو آئے گا یہ اسکینڈلس کو عام کرنا، کسی میں کوئی اس طرح کی برائی دیکھی اور اس کو فوراً دوسرے تک پہنچا دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آج ہمارا معاشرے کا کیا حال ہو گیا، ہمارا پورا میڈیا، آج ہمارے پورے گھر کے ماحول، جیسے میں ابھی پہلے ہماری بات وہ ادھوری رہ گئی تھی جو میں ڈسکس کر رہی تھی آپ سے، کہ پہلے گھروں کے بارے میں باتیں ہوتی تھی، گھروں کی لڑکیوں کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں اس طرح سے باتیں ہوتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ ڈراموں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں جتنے آج کے ہمارے ڈرامے ہیں، ایکچولی یہ سارے اخبارات سے پڑھنے کو ملا اور کچھ لوگوں سے جو سنتے رہتے ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی آج کل کے ڈرامے ہیں کوئی ایک ڈرامہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی کے ساتھ وفاداری بتائی جاتی ہو، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وفادار ہوں۔ ہر ڈرامے کا پس منظر، ہر ڈرامے کا تھیم، ہر ڈرامے کی کہانی یہی ہے کہ ہر بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہے اور ہر شوہر کا تعلق کسی غیر عورت سے ہے، اس کو ایک اتنی خوبصورت چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جا رہا، اور اسی پر ڈسکشن، پھر ان ڈراموں پر ڈسکشن، اور سارے لوگوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ تو شوہر اور بیوی ہیں، اگر جو وفادار ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہوگی، اگر وہ بیوی کے تعلقات کسی غیر مرد سے رہے ہوں سارے آڈینس کی ہمدردیاں اسی بیوی، اس عورت کے ساتھ ہوتی ہیں جس کے تعلق غیر مرد سے ہوں۔ استغفر اللہ، کیسی ہماری سوچ ہو گئی ہے نا، کیا ہمارا سٹینڈرڈ ہو گیا، آپ دیکھیں، سوچیں ذرا۔ اور پھر یہ جب یہ جو سوچ ہوتی ہے پھر یہی عمل میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، پھر ہم کو برائی برائی نہیں لگتی، فحش فحش نہیں لگتا۔ تو یہ ایسے ڈراموں کو ڈسکس کرنا جس میں کسی بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہو اور کسی شوہر کا تعلق کسی غیر عورت سے ہو، یہ سب بھی کیا، یہ فحش کو تشہیر دینا ہے، فحش کی اشاعت کرنا ہے۔ پہلی بات تو ایسے ڈرامے دیکھے ہی نہ جائیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا، اس کی پاکستانی ڈراموں کی مثال دی جاتی تھی، جیسے وہ دو بہنوں کا کردار ہے نا، اصغری اور پتہ نہیں کیا نام ہے، ایک یاد نہیں آ رہا ہے، ان ڈراموں کی ایک مثال دی جاتی تھی کہ اس میں کس قدر پاکیزگی اور کس طرح سے نیکی کی تلقین کی گئی تھی، اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی کدھر جا رہی ہے اور ہم خود کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ ایکچولی ہم جو بڑے لوگ ہیں گھر کے، جو مائیں ہیں، وہ دیکھتی ہیں نا ایسے اس قسم کے ڈرامے، تو پھر بچوں کو بھی وہی شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، ایسی چیزوں کو دیکھا ہی نہ جائے، اور پھر ہمارا پورا میڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے ہر جگہ۔ میڈیا پر آپ دیکھیں گے کہ میڈیا میں یہی باتیں ہوتی ہیں، کس کے کس سے اسکینڈلز ہیں، آج کل میگزین کا بھی وہی حال ہے۔ تو جب اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی کوئی بات ہو، ہم کبھی نہ سنیں نہ پڑھیں، ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ہم کو صحیح مسلم کی حدیث ملتی ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ سنیے نا، یہ حدیث ہم نے بہت دفعہ سن رکھی ہے نا، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی۔ तो क्यों हम सुनी सुनाई बातों को आगे पहुंचाते हैं और हमारा खाना हजम नहीं होता, हमें चैन नहीं आता, हमें सुकून नहीं मिलता जब तक कि एक आज बात सुनी है, फौरन फोन खड़काया और आगे उसको पहुंचा दिया। हम सुनकर उसको वहीं दफन क्यों नहीं कर देते? पहली बात तो सुनना ही नहीं चाहिए, और सुना तो उसको बिल्कुल वहीं खत्म कर दें। और इसी बिना पर एक हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी पर तोहमत लगाना उन 7 बड़े बड़े गुनाहों में से है जो इंसान को हलाक कर देने वाले हैं। सही बुखारी की हदीस है। सोचे जरा, हमारी छोटी सी एक हमारे जुबान से निकला हुआ छोटा सा जुमला, जो आपने वो हदीस पढ़ी होगी ना, और वो हदीस मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हमसे अक्सर गलतियां जुबान से ही होती हैं। तो हदीस में आता है कि एक कलमा इंसान जुबान से निकालता है वो इस कदर अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा होता है कि वो जमीन से लेकर आसमान तक का फासला तय करता है वो कलमा, और उस इंसान को जहन्नम में गिरा देता है। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी सारी जिंदगी की नेकियां फिर वो बर्बाद गई ना, एक जुमले की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बन गए। तो वो जुमला क्या हो सकता है? वो जुमला ये भी तो हो सकता है जो हलाक कर देने वाले गुनाह है 7, एक गुनाह उसमें से क्या है कि किसी पर तोहमत लगाना। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि तुमने सुना फुलां का फुलां से अफेयर है, फुलां का फुलां से ताल्लुक है, या अगर कहीं पता भी चलता है, इतनी आसानी से हम कहते हैं कि अगर किसी की लड़की कहीं चली गई समझे घर छोड़कर, बहुत बुरी बात है। पहली बात तो अल्लाह ताला सब हमारी नई जनरेशन को अल्लाह ताला हर किस्म की बुराइयों से महफूज रखे। लड़कियां नहीं जानती कि उनकी छोटी सी नादानी की वजह से पूरे खानदानों को, पूरी नस्लों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। वो लड़कियां नहीं जानती कि उनके इस कदम से, उनके इस अमल से उनके वालिदैन को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर वो जान लेना तो कभी ये काम ना करे। लेकिन आप देखें कि हम कितनी आसानी से डिस्कस करते हैं, सुना फुला की लड़की घर से फरार हो गई। मैं तो बहुत अच्छा जुमला बोल रही हूँ, फरार हो गई, हम तो इससे भी वर्स्ट जुमला बोलते हैं। हमारी हम कैसे जेब देता है हमको भला, आप बताएं। अगर चली भी गई ना, फरार भी हो गई किसी की लड़की, हम ना उसको कहें। हम क्यों अपनी जुबान से ऐसा जुमला निकाल रहे हैं जो अल्लाह ना करे हमें जहन्नम में पहुंचा दे? 7 बड़े हलाक कर देने वाले गुनाहों में से एक गुनाह है किसी पर तोहमत लगाना। पहली बात, हम किसी को देखते हैं तो हमारे जहन में यही चीज क्यों आती है, ये शक व शुबे वाली बात ही क्यों आती है कि अच्छा जरूर इसका इससे कोई खुदा ना खास्ता बुरा ताल्लुक है, गलत ताल्लुक है। ऐसी बदगुमानी क्यों आती है? कुछ और भी तो हो सकता है। तो आप देखें कि आप इसकी सजा से अंदाजा लगाएं कि मुस्लिम माशरे में कोई अगर ऐसा काम करता है, अगर मुस्लिम सोसाइटी हो, इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी हुकूमत में अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको उसके ऊपर हद कजफ लगेगी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी सजा रखी गई, और इसी बिना पर रखी गई कि किसी भोली भाली पाक दामन औरतों पर कोई इल्जाम न लगाए। उसको कबीरा गुना कहा गया कि किसी भोली भाली पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, ये कबीरा गुना है। तो जैसे कि ये तीन लोग थे जो कि मुसलमान थे, उनको हद कजफ लगी। हसान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु के शायर इस्लाम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की थी कि ये इस्लाम की तरफ से काफिरों की हिजू करते, यानी इस्लाम की तरफ से वो अशआर कहा करते थे मुसलमानों की तरफ से, ताकि उनको डिफीट कर सकें शायरी में काफिरों को। लेकिन उसके बावजूद भी उनको सजा लगी, क्योंकि आखिरत की सजा से बचने के लिए दुनिया की सजा जरूरी था देना। फिर मिस्ता बिन उसासा, ये वो सहाबी थे जो कि नादार लोगों में से थे, अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदारों में से होते थे, और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु इनको मदद किया करते थे, इनकी कफालत करते थे। और हमना बिन तजहश रदियल्लाहु अन्हा, जो कि जैनब बिन तजहश की बहन थी, सही मुसलमान थी, लेकिन आप देखें कि वही जुबान के हेर फेर में आ गई, शैतान इस तरह से हावी हो जाते इंसान पर, तो हद कजफ लगी। क्यों हद कजफ लगाई गई? आप देखें कि ये मुसलमान थे ना तीनों भी, अगर चाहते तो अल्लाह के रसूल इनको माफ भी कर सकते थे, अल्लाह के रसूल की बीवी की बहन थी ये, इतना करीबी रिश्ता था। फिर आपकी फूफी की बेटी भी थी, अब्दुल्ला बिन जहश, जैनब बिन तजहश, और हमना बिन तजहश आपकी फूफी के बच्चे थे, इतना करीबी ताल्लुक था, डबल रिश्ता था। अल्लाह के रसूल चाहते तो वो सजा से इनको हटा भी सकते थे, लेकिन नहीं, वो सजा दी गई, 80 कोड़े लगाए गए मुस्लिम सोसाइटी में। आज आप देखें कि अगर आज ये मुस्लिम सोसाइटी, अगर आज हमारी इस्लामी अगर कोई हुकूमत हो, और आज अगर ये इस तरह की बातें जो आम होती हैं उसकी बिना पर हद कजफ लगाई जाए, तो आप देखें कि हम में से कितने लोग होंगे जिनको ये लग सकती है सजा, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों का हाल ये है। अल्लाह ताला हमें माफ करे, और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और अल्लाह करे कि आइंदा हम कभी किसी की इस तरह से बुराई करने वाले ना बने। तो आज آج تو ہر کوئی اس میں انوالو ہے، ہر کوئی شامل ہے اس میں، ہر کسی کی زبان سے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ دوسروں کے لیے الزامات نکل رہے ہیں یا دوسروں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ غلط ہے اس طرح سے کرنا۔ 80 کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے، معمولی سزا نہیں ہے۔ پہلی بات تو کوڑے مارے جانا، یہی ایک کتنی عجیب سی بات ہے نا، انسان اپنے اندر ہی خود شرمندگی محسوس کرے۔ اور کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی؟ تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی مسلم سوسائٹی میں اس طرح کی باتوں کی تشہیر نہ ہو۔ مین چیز ہے معاشرے میں بے حیائی کی باتیں نہ پھیلیں، نہ عام ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا پر کس قدر نمک مرچ لگا کر یہ سارے اسکینڈلز کو عام کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور بے حیائی کی ترویج ہوتی ہے، اور بے حیائی کی اشاعت ہوتی ہے۔ کہیں اس طرح کا معاملہ ہو گیا، میڈیا پر ساری طرف سے خبریں وہی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس سے اور خبریں ہو رہی ہیں۔ اور ہم خواتین کی تو عادت ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ ہم تو جب تک یہ 10 لوگوں کو نہ سنا دیں تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور سنائیں گے تو ہم خاص طور سے یہ بھی اس کو یقین دہانی کر لیتے ہیں اس سے کہ دیکھو پلیز کسی سے نہ کہنا، میں نے صرف تم سے کہا ہے۔ اور پھر وہ آگے والی دوسرے کو کہتی ہے، اور وہ کہتی کہ پلیز کسی سے نہ کہنا، اور پھر یہ بات پہنچتے پہنچتے پورے شہر میں پہنچ جاتی ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے آپ بتائیں؟ ہر ایک سے وعدہ لیتے ہیں کسی کو نہ بتانا، لیکن ہم قائم رہتے ہیں وہ وعدے پر، فوراً آگے پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اسی وقت پاکیزہ ہو سکتی ہے جب وہاں کے رہنے والے صاف گو اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری پیاری احادیث ہیں، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو مومن کا بھائی ہے، نہ اسے تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی اسے دکھ دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ایک دیوار کی مانند، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر جیسے ایک انسان ہے، اگر اس کا سر میں درد ہو یا بخار ہو تو پورا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے، تو ایک مومن ایسا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد وہ خود اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے۔ کتنی پیاری پیاری احادیث ہیں، کس قدر خیر خواہی کی تلقین کی گئی ہمیں، کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے اور تعلقات میں خوشگواری لانے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں اس پر اکسایا گیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور مسلمان تو ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا مسلمان کس کو کہتے ہیں، ہم نے صرف نام میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا نا کہ اچھا کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور کسی کا نام مسلمان ہے تو بس وہ مسلمان ہے۔ یہاں پر مسلمان اس کو کہا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر وہ خود تکلیف محسوس کرے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کو مضبوط کرے، اس کو سپورٹ کرے، اور اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم ہاتھ سے تو پھر بھی محفوظ کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو، لیکن کہ ہم زبان سے ہمارے خود مسلمان بھائی بہن ہماری زبان سے محفوظ رہتے ہیں؟ بھلا رہتے ہیں؟ نہیں نا۔ ہم زبان سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دل چھلنی ہو جانا، وہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں سمجھے، واقعی میں چھلنی ہوتا ہے دل۔ بعض اوقات ہماری تنزیہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے الزامات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری بدگمانیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسرا مسلمان ہم سے پریشان ہو جاتا ہے بےچارا ہماری زبان کی وجہ سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین سوسائٹی، آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں نا، ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہم لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، جو اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اگر ہم آپ کی سیرت کو ہم نے نمونہ بنایا ہے تو پھر ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے، ہمیں ایک پاکیزہ معاشرہ بنانا ہوگا، اور اس کے لیے پھر ان اصولوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے اگر قرآن پڑھ کر، ہم کو بہت اچھی اس کی تفسیر آتی ہو، ہم کو فنگر ٹپس پر اس کا ترجمہ یاد ہو، نیند میں سے بھی اگر ہمیں کوئی اٹھائے تو ہم کہیں کہ فر 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 ہم ترجمہ سنا دیں، اور کون سی سورت کہاں اور کون سی آیت کہاں ہے ہم کو یہ سب معلوم ہو، لیکن اگر ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہمارا، آپ بتائیں؟ ہمارا یہ سارا جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے تو یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو اوپری سطح پر لے کر گزر جائیں۔ قرآن تو ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے، قرآن ہماری زندگیاں چینج کرنا چاہتا ہے، قرآن تو ہمیں بدل کر رکھ دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے بدل جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جب مدینہ میں خبر عام ہوئی اور لوگ منافقین اس کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے لگے، کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی مضبوط تھی کہ منافقوں کے یہ پروپیگنڈے کے باوجود سوائے تین لوگوں کے کوئی اس سے متاثر نہیں ہو سکا، کسی صحابی کے بارے میں، کوئی گھر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا چلتا ہے جہاں پر اس اسکینڈلز کو عام کیا جا رہا ہو، یا لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوں، یا لوگ شکوک و شبہات میں پڑے ہوں. بلکہ ابھی ہم نے ابو ایوب انصاری کا مکالمہ پڑھا، ان کی بیوی اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، کتنا بہترین ان کا طریقہ کار تھا. آپ دیکھیں، ہم کو یہ کردار اپنانا ہے جو ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کا اس وقت کردار تھا، کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھو، کتنا بہترین گھرانہ تھا نا ماشاءاللہ، اسی لیے تو میزبان رسول بھی تھے وہ. یہ درجات یوں ہی نہیں مل جاتے، کوئی ہوتی ہے اندر خوبی، جبھی تو اللہ تعالیٰ یہ آنر سے نوازتا ہے اس طرح سے. تو ہمارا رویہ کیسا ہو، جب بھی ہم سنیں پہلی بات تو سنیں ہی نہ، اللہ کرے کہ یہ موقع ہی نہ آئے. الحمدللہ جن کے پاس صحیح وقت ہو گزارنے کے لیے، صحیح کام ہو جن کے پاس زندگی میں، جن کے پاس کوئی مقصد ہو، وہ ان لغویات میں پڑیں گے ہی نہیں. پہلی بات تو ان کا جو سرکل ہوگا، ان کی جو کمپینین شپ ہوگی، ان کی جو کمپنی ہوگی، وہ سب ایسے نیک لوگوں پر مشتمل ہوگی جہاں پر اس طرح کی باتوں کو ڈسکس ہی نہ کیا جاتا ہو، ان باتوں کو ڈسکس کرنا معیوب سمجھا جاتا ہو. تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہماری کمپنی ایسی لوگوں کی ہے. لیکن پھر بھی چلیں، اگر ہو جاتا ہے، بس وقت خاندان میں بیٹھے بیٹھے اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ڈسکس ہو جاتی ہیں، تو ہم کو اسٹرکٹلی اب اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی بیٹھے تو ہم ان باتوں کو بالکل بھی ڈسکس نہیں کریں گے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی نکلا ہوا ایک جملہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جہنم میں پہنچا دے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے. اتنے اچھے سارے نیک کام کیے اور ایک کسی پر الزام لگایا، کسی کا الزام سن لیا، تو اللہ نہ کرے آپ دیکھیں کہ کہاں انسان پہنچ سکتا ہے. تو پھر اس کے لیے ہم کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی بہترین سوسائٹی تھی مدینہ کی، اور کیسے اللہ کے رسول کے ہاتھوں جو لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، ماشاءاللہ وہ کیسے لوگ تھے. سوائے اتنے پورے مدینہ کی سوسائٹی میں سوائے تین لوگوں کے کسی نے اس میں ساتھ نہیں دیا، کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کسی نے بدگمانی نہیں کی ماشاءاللہ. اور پھر ہمیں جو ملتا ہے تین چار لوگوں کے ہمیں کردار اور ان کی گواہی ملتی ہے. بریرہ رضی اللہ عنہا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی، اکثر ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور یہ ان کو بھی، بریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ان کو بہت پسند کرتی تھی. تو بہرحال بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے معاملہ ڈسکس کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری عورتیں رکھی ہیں، اور آپ ایسا کریے کہ ان کی خادمہ بریرہ سے پوچھئے، کیونکہ وہ دن رات ساتھ میں ہوتی ہیں تو وہ بتا دیں گے آپ کو، چونکہ آپ اتنے پریشان ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے. اور ایکچولی علی رضی اللہ عنہ کی اس میں بھی خیر خواہی تھی، آپ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی پریشانی کو دور کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم نے کیا عائشہ میں ایسی کوئی بات دیکھی ہے، یا کبھی وہ شخص اس طرح سے گھر میں آیا؟ تو آپ وہ دیکھیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا جملہ آپ سنیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں اس کے الفاظ. تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی کوئی ایسی بات دیکھی ہے عائشہ کے متعلق، یا تمہیں کچھ شک ہو؟ تو کہنے لگی، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، سوچیں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہیں، اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. ہاں، میں بس ایک بات دیکھتی ہوں اور اسے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ابھی کم سن بچی ہے، آٹا گندھا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین انداز ہے. آپ دیکھیں، یہ ان کی خادمہ، ان کا جواب ان کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب انسان سے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اس کی خادمہ. اس زمانے میں تو غلامی کا رواج تھا، تو غلام دن رات ساتھ میں ہوتے تھے، جو کنیزیں ہوتی تھیں یا غلام ہوتے تھے ساتھ میں ہوتے تھے. ایک غلام سے، ایک کنیز سے بڑھ کر اپنے مالک کو کون جان سکتا ہے بھلا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، بس ان کی کم عمری کی بنا پر وہ اس طرح سے لاپرواہی برتتی ہیں کہ آٹا ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتی ہیں اور سو جاتی ہیں، اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے، نوجوان سے لڑکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، اور ان کا گھر میں بالکل بچوں کی طرح آنا جانا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اتنے چھوٹے لڑکے سے، نوجوان لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور ان سے بھی رائے مانگی. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، تو آپ نے ان سے مشورہ کیا اسامہ بن زید سے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ کو جو مشورہ دیا، اور وہ کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے. اور انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن اور بے قصور ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ اسامہ بن زید کا کہنا تھا، جو دن رات گھروں میں آپ کی طرح جاتے آتے تھے، گھر والوں کی طرح آپ کے گھر میں جاتے آتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بالکل اس سے پاک ہیں اور ایسی ناپاک باتوں سے بھی وہ پاک ہیں۔ تو یہ اس وقت کی سوسائٹی کا حال تھا، اس وقت کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو اس طرح سے یقین تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ یہ تو تھا ہی الزام، لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، ماشاءاللہ، صدیق کی بیٹی تھی، صدیق اکبر، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، محسنات کا لفظ آیا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے محسنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ اگر خود دیکھیں کہ جو لوگ محسنات غافلات پر الزام لگاتے ہیں، یہاں جو لفظ آیا ہے نا آیت نمبر 23 میں، ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المومنات، محسنات پاکیزہ عورت کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوں، جو ایک قید میں ہوں، جس کو ہر طرح سے پروٹیکشن حاصل ہو، خاندانی عورتیں، اور غافلات بھولی بھالی، سیدھی سادھی، اور مومنات مومن۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر اور آنر کیا ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے؟ بھلا آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی کہ ایسی عورتوں پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، کبھی عذاب علیم ہے، کبھی عذاب عظیم ہے۔ تو آپ دیکھیں نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ نقصان الزام لگانے والے اٹھا رہے ہیں نا، جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کا تو آپ دیکھیں کہ ان کا معاملہ، یہاں تو عائشہ رضی اللہ عنہا تو بے گناہ تھی، یہ تو واقعہ عفق ہی کے نام سے مشہور ہے، یہ تو بہتان تھا، بہت بڑا بہتان۔ لیکن آج دنیا میں بھی جو لوگ کسی اور پر الزام لگاتے ہیں، کیا ہم کو معلوم ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس طرح سے؟ تو جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، نہ کہیں کہ میں نے دیکھا اور سنا، اور اگر دیکھا بھی آنکھوں سے تب بھی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ کیوں آپ اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہیں برے منظر کو دیکھنے سے؟ اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ کیوں ہم زبردستی دیکھتے ہیں اور پھر اس کو مزید نمک مرچ لگا کر آگے پہنچاتے ہیں؟ کتنی آسانی سے آج ہماری سوسائٹی میں کسی پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، یا ایسی افواہوں کو نمک مرچ لگا کر آگے پہنچایا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کا یہی کام ہے، اکثر خواتین کا۔ سوری۔ تو ہماری ذمہ داری پھر کیا بنتی ہے؟ اور یہ کام اسی وقت ہوتا ہے کہ جب فالتو وقت ہو انسان کے پاس، جب اس کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی، اس کے پاس کوئی ایم، کوئی مقصد، کوئی گول نہیں ہوتا ہے نا، تبھی وہ یہ بیکار کی لغویات میں الجھتا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو با مقصد بنائیں، اپنا وقت، اپنا جو بھی ہمارے پاس ہے صلاحیتیں، اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، اپنے وقت کو، اپنے ٹیلنٹ کو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم کو، ہم، میں وہی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے لوگوں کے پاس اتنے آرام سے بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہاں تو ضرورت کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ ایک بار قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، تو ان کے پاس پھر وقت ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ایسی باتوں میں نہیں لگے رہتے۔ اور پھر یہ سوچے کہ اگر آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کسی کو خدا نخواستہ اس طرح سے، ایک تو پہلی بات ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس سے پردہ پوشی اختیار کریں۔ حدیث میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو آج کسی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ جو سارے گناہ ہیں، دراصل یہ صرف زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اسکینڈلز جو عام ہوتے ہیں نا، یہ صرف زبان کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا میڈیا بھی، آپ دیکھیں کہ میڈیا میں کیا ہے، خبریں ہی تو تشہیر ہوتی ہیں نا، خبروں کی تشہیر ہوتی ہے، خبریں ہی نشر کی جاتی ہیں۔ پھر خواتین کا آپس کا معاملہ بھی کیا ہے، یہ زبان ہی ہوتی ہے، گوسپنگ، یہ اس طرح کی گفتگویں، یہ سب زبان سے ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ وہ ایک کہاوت بھی ملتی ہے نا، ہیومرز آر کیریڈ بائی ہیٹرز، اسپریڈ بائی فولس، اینڈ ایکسیپٹیڈ بائی ایڈیٹس۔ سوری۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں جو ہم نے سن لی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسٹرکٹلی ایسی کوئی باتوں کو آگے نہ پہنچائیں، اور نہ اس طرح کے، اس قسم کی چیزیں نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ اس کو پھیلائیں۔ اور گھر کا ماحول ہم ایسا بنائیں، یا اپنے خاندان کا بھی ماحول ہم ایسا بنائیں، جس کی بنا پر جو ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے آس پاس کا ماحول ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتے، ہم ایسی باتیں سننا گوارا نہیں کرتے، لہٰذا وہ، ان کو ہمت ہی نہ ہو ہمارے سامنے ایسی باتیں کرنے کی، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ کہیں پر بھی وہ یہ باتیں کریں گے، اس کا نقصان خود انہی کو ہوگا۔ کیونکہ ایسی سوچ انسان کے ذہن کو خود خراب کر دیتی ہے، انسان کو خود خراب کر دیتی ہے، اور پھر اس کا نقصان ان کو خود ہوگا، کیونکہ ایسی بات زبان سے نکال کر وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی جو یہ اسکینڈلز ہوتے ہیں، دراصل یہ آپس کی جو انسان کی گفتگو ہوتی ہے اسی کی وجہ سے پھر یہ عام ہوتے ہیں، اور پھر اس کو ہم باہر پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ آج کل تو یہ تو بزنس بنا لیا گیا ہے نا، جتنے بھی جو لیکس ہوتے ہیں یا پھر جو بھی کچھ ہے، اور یہ واٹس اپ سب سے بڑھ کر بن گیا ہے، اس کا ایک کہنا چاہیے برائی کے لیے بھی وہ اتنا ہی استعمال ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اچھائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایسے میگزینز کو ہم نہ پڑھیں، ایسے میگزینز کو فروغ نہ دیں، اور ان چیزوں کی ہم جتنا ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہوں اس کو ہم ریجیکٹ کریں، تاکہ پھر یہ چیزیں عام نہ ہوں۔ اور کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کہ اگر آپ سننا نہیں بھی چاہتی ہیں اور بولنا نہیں بھی چاہتی ہیں، لیکن کوئی آ کر آپ کو سنا رہا ہے، تو جب بھی ایسی کوئی بات کوئی کہے تو ہم فوراً کہنے والے کو منع کر دیں، اور یا تو اس مجلس سے اٹھ جائیں، یا جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے تعلق سے کوئی خیر خواہی پر مبنی بات کریں، جیسے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ تو یہ اگر ہم ایسا کریں گے تو تبھی معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر سورہ نور میں کتنی اچھی بات فرمائی نا، کہ تین اوقات پردے کے ہیں، جس میں تمہارے گھر کے بچوں کو بھی اجازت لے کر اپنے والدین کے بیڈ رومس میں آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پردہ رکھنے کے لیے کہا ہے، ایون میاں بیوی کے بھی اگر کچھ تعلقات ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے پردے کے اوقات بتائے گئے ہیں، کہ گھر کے بچے بھی بیڈ رومس میں، اپنے امی کے بیڈ رومس میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ جو فجر سے پہلے کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے کیلولہ کا، اور رات میں عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر دوسری چیز، انسان مطلب ہر چیز کو، تاکہ ایسی برائیاں عام نہ ہوں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، بعض اوقات بچے اتنا بے دھڑک اپنے چاچی کے، اپنے مامی کے روم میں چلے جاتے ہیں، تو ہم کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے، بیڈ رومس میں جانے سے پہلے اجازت لی جائے، نوک کر کے جایا جائے۔ تو یہ سارے ہم کو آداب بتائے گئے ہیں، سارے آداب ہم کو سکھائے گئے ہیں، اور اس کے لیے سورہ نور سب سے بہترین ہے، کہ گھروں کے اندر کا ماحول کیسا ہو اور گھر کے باہر کا بھی ہمارے ماحول کیسا ہو، اس کے لیے ہمیں بار بار سورہ نور پڑھنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ضرور آج جو آج آپ کے قرآن کا مطالعہ کا جو بھی ٹائم ہوگا، اس میں ضرور بیٹھ کر آپ کوئی اچھے ترجمے والے قرآن سے سورہ نور کی پہلے تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تدبر ضروری ہے کہ اچھا اس آیت کا کیا مطلب ہوا۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے نا، الحمدللہ ہو سکتا ہے آپ کی پڑھی ہوئی ہو، لیکن ایک دفعہ ضرور اور بھی پڑھیں اس کو، کیونکہ ہر بار پڑھنے سے ایک نیا اس سے ہم کو ویو اس میں نظر آتا ہے، ایک نئی ہمیں چیز سیکھنے کو ملتی ہے، کوئی نئی بات ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جتنا آپ ڈیپلی اس میں جائیں گے، قرآن کھولتے ہی اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں جتنا زیادہ انوالو ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ اس سے اٹیچڈ ہوگا، جس کا جتنا زیادہ قرآن سے تعلق ہوگا، اس کے لیے قرآن کے اسرار و رموز کھلتے چلے جائیں گے الحمدللہ۔ آپ اپنے آپ کو اس میں ڈبا دیں، اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر دیں، اتنا زیادہ قریبی تعلق ہو جائے قرآن کا اور آپ کا کہ آپ کے دن رات اسی میں گزرنے لگیں، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پھر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس کی خود کی سوچ بھی بدلتی ہے، اس کی عادات بھی بدلتی چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ قرآن بدل کر رکھ دیتا ہے انسان کو۔ تو اصل میں قرآن کا مقصد ہی ہے کہ قرآن انسان کو بدلنا چاہتا ہے، کوئی اور ہی شخصیت، نکھری ہوئی شخصیت سامنے آ جاتی ہے الحمدللہ اس قرآن کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کے ان جواہر پاروں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اور جو بھی اس کی حکمت والی باتیں ہیں اس کو ہم اپنا سکیں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ حکمت اور وہ تمام صفات پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔